गज़वे बदर जो है यूं करते हैं कि इसको समझने के लिए जरूरी है कि मैं थोड़ा सा तारुफ इसका आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आपको गज़वे बदर जो है इस तारुफ के रोशनी में आप इन आयात को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। तो गज़वे बदर जो है ये 17 रमजान सन 2 हिजरी में पेश आया। ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान पहला फैसला कुन मार्का है। इसकी वजह ये हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफिले के लिए जुल अशीरा तशरीफ ले गए और जो बचकर शाम चला गया था, आप इसकी ताक में थे और इसकी खबर लाने के लिए आपने शाम के मकाम हौरा तक 2 आदमी भेजे थे। चुनाचे जैसे ही ये काफिला वहां से गुजरा, उन्होंने जल्दी से मदीना खबर पहुंचाई और खबर मिलते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को निकलने की दावत दी, लेकिन निकलना जरूरी करार नहीं दिया। चुनाचे इस दावत पर 313, 314 या 317 आदमियों ने लबैक कहा, जिसने 82 या 83 या 86 मुहाजरीन थे और 81 कबीले औस के और 170 कबीले खजरज के अंसार थे। उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी नहीं की थी, लेकिन ये लोग चल पड़े। सवारी में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सफेद झंडा बांधा और उसे हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु के हवाले किया। इसके अलावा एक झंडा मुहाजरीन का था, जिसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सपोर्ट किया, और एक झंडा अंसार का था, जिसे साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने उठा रखा था। और मदीने का इंतजाम, मदीना जो है पीछे किसको आपने अमीर मुकर्रर किया? हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु को उनके हवाले किया, लेकिन रोहा पहुंचकर इनकी जगह अबू लुबाबा अब्दुल मंजर को आपने रवाना फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले तो बदर मंजिले मकसूद थी। बदर वैसे किसे कहते हैं? बदरे मुनीर भी आपने सुना होगा,
चांद
है ना, चांद। तो कहते हैं कि एक चश्मा किसी ने खुदवाया था और उसका पानी इतना साफ और शफाफ था कि उसमें से चांद भी नजर आता था, तो शायद इसलिए इसका नाम जो है वो बदर पड़ गया। तो और वैसे कहते हैं ये एक मैदान का भी नाम था। तो बदर मंजिले मकसूद थी। ये मदीना के जुनूब मगरिब में 155 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। और आप ये देखें, मैं आपके लिए एटलस भी लाई थी और इसमें जो है वो सारा बताया हुआ है कि कैसे जो थे वो बदर का मकाम कहाँ पे, मदीना से कितनी दूर बनता है। मदीना है ये, और यहाँ पर आप देखेंगे रेड स्याही है सुरख रंग की, और यहाँ पे ये बदर है। और फिर कबीले कौन कौन से थे, और फिर ये कि मुशरिकीन जो थे वो किस तरह से थे, मुसलमान किस तरह थे, चश्मा कैसे था, तो ये भी साथ साथ आप जो है वो देख भी सकते हैं। तो 155 किलोमीटर के फासले पर वाकया इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है। आमतौर के सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक जुनूब में है, जिसे अदवतुल कस्वा यानी दूर का नाका कहा जाता है। दूसरा शुमाल में है, अल उदवतुल दुनिया करीब का। तीसरा शुमाली रास्ते के करीब ही मशरिक में है और इससे अहले मदीना आते जाते हैं। तो इस तरह जो है 3 रास्ते थे, एक करीबी, एक दूर का और तीसरा शुमाली। मक्का से शाम आने जाने वाले काफिलों का जो है वो रास्ता इसी अहाते के अंदर से गुजरता था। इसमें कुछ तो ये जो बदर का इलाका था, इसमें कुछ मकानात, कुछ कुएं और बागात थे, इसलिए काफले अमूमन यहाँ पड़ाव डालते थे। कहते थे कि जैसे चश्मे यहाँ पे ज्यादा थे, तो इसलिए जगह आबाद थी, और जैसे किसी ने चश्मा खुदवाया तो इस तरह लोग यहाँ पे चश्मे खुदवाते थे। सरसब्ज इलाका था और रास्ते से गुजरते हुए काफले यहाँ पे रुकते थे और कई घंटों से लेकर कई दिनों तक लोग ठहरते थे। लिहाजा ये बात बहुत आसान थी कि इस अहाते में कुरैश का काफिला उतरने के बाद मुसलमान तीनों रास्ते बंद कर दें और काफिला अपने आप को इनके हवाले कर दे। लेकिन इस तदबीर का लाजमी तकाजा ये था कि काफिले को मुसलमानों के निकलने का पता भी ना चले। अच्छा, ये काफिला जो था ये कौन सा काफिला था और ये कहाँ से आ रहा था, जिसका ताकुब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो करना चाहते थे। तो असल बात ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब मुसलमान मक्का से मदीना आए तो अपने कारोबार, अपने घर, अपना माल सब कुछ छोड़ कर आए थे। तो काफिरों ने क्या किया था, कि उन्होंने एक तिजारती काफला उनका गया था शाम की तरफ, और उन्होंने काफरों ने उसमें अपना बहुत सा साजो सामान जो था ना उसमें अपना बेच कर लगाया था। और उसका मकसद क्या था कि वो जो बिजनेस करके वापस आएंगे, जो नफा लेकर आएंगे, तो फिर हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे, उसके मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तो अब ये तिजारत का काफला जो था वो वापस आ रहा था, और जो काफिर थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस काफले का, जो तिजारती काफला था, इसका ताकुब करना चाहा, क्योंकि आपके पास से गुजर रहा था, तो इससे पहले काफिर भी मुसलमानों को बहुत नुकसान जो थे पहुंचा चुके थे। इस काफले के अंदर 50,000 अशरफी का माल था, 30-40 से ज्यादा मुहाफिज नहीं थे, और शाम से मक्का की तरफ पलटते हुए ये अब मदीना के करीब से गुजर रहा था। माल ज्यादा, मुहाफिज कम, तो और इसका काफले का सरदार था अबू सुफियान, तो उसने भी खुद ब खुद जो है अपने एक आदमी को मक्का की तरफ दौड़ाया, और उसको दौड़ाने का मकसद क्या था, जमजम उसका नाम था, दुआद मीम दमदम, उनके वो जाके मक्का वालों को बताए कि कहीं ऐसा ना हो कि काफला जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो अब जब वो उसने दौड़ाया तो कुरैश से भी लोग जो है वो भागे चले आए, बहुत से लोग, और कुरैश से जो लोग आए उसमें तकरीबन 1,000 मर्द थे, जंगी मर्द, 600 उनके पास जरा पोश जो थे, उनमें से यानी 1,000 में से 600 ऐसे थे जो जिन्होंने अपने आप को जंगी लिबास से छुपाया हुआ था, 100 सवारों का रसाला, पूरी शान और शौकत के साथ ये लोग जो थे वो चले। और मकसद क्या था कि एक तरफ अपने तजारती काफले को बचाएं और दूसरी तरफ वो मुसलमानों को खत्म भी करना चाहते थे। तो अब आप देखिए कि अब जब एक तरफ अबू सुफियान का वो काफला और दूसरी तरफ जो है वो कुरैश का लश्कर, और कुरैश के लश्कर की जो सरकर्दगी कर रहा था वो था अबू जहल, और जब ये काफला अबू सुफियान का बचकर निकल गया मुसलमानों से, तो अबू सुफियान ने अहले मक्का को पैगाम भेजा कि अब आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बचकर आ गया हूँ। लेकिन ये कि अबू जहल जो था ना उसका तकबुर इसके आड़े आ गया, और उसने कहा कि नहीं, हमें जो है वापस नहीं जाना, और अब हमने मुसलमानों को जो है वो खत्म करना है। और इस तरह बदर के बाहर पहाड़ों के पीछे एक वसी मैदान में उन्होंने आकर अपना पड़ाव जो है वो डाल दिया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते ही में अहले मक्का के निकलने का भी आपको पता चल चुका था। अब आपने मुसलमानों को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उठे और अच्छी बात कही। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उठे और उन्होंने भी अच्छी बात कही। फिर हजरत मिकदाद रजी अल्लाह अन्हु उठे और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी, फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला हाहुना इन्ना हाहुना क़ाइदून। सूरत मायदा में आप पढ़ चुकी हैं आयत 24 में कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने ये जवाब दिया था कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यही बैठे हैं, बल्कि हम आपके दाएं और बाएं और आगे और पीछे से लड़ेंगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकने लगा, आप बहुत खुश हुए। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, काश कि ये मैंने कहा होता। और कहते हैं कि हर अंसार में से हर बंदा ये ख्वाहिश करने लगा, काश कि ये मैंने कहा होता। लेकिन हजरत मिकदाद ने जब ये कह दिया, फिर आपने जो है दोबारा फरमाया कि मुसलमानों मुझे मशवरा दो। अब आपका रुख मदीना के अंसार की तरफ था। इस पर अंसार के रईस हजरत साद बिन मुआज, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हजरत साद बिन मुआज का मदीना के सहाबा में वही मकाम था जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का जो है वो मुहाजरीन में था। वो उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, गोया आप हमारी तरफ इशारा फरमा रहे हैं, तो इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप हमें इस समंदर पर ले चले और इसमें कूदना चाहें तो हम इसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे, हमारा एक आदमी पीछे ना रहेगा, हमें कतन कोई हिचकिचाहट नहीं कि कल आप हमारे साथ दुश्मन से टकरा जाएं। हम जंग में पामर्द और लड़ने में जवान मर्द हैं, और तवक्को है कि अल्लाह आपको हमारा वो जोहर दिखलाएगा जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, लिहाजा आप हमें लेकर बढ़े, अल्लाह बरकत दे। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غمات تک جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کوئی کام آپ کر رہے ہوں تو جتنے لوگ بیچ میں ہوں سب کو شریک مشورہ کرنا چاہیے۔ تو مہاجرین تو آپ کے ساتھ تھے ہی، کیونکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ کے انصار کو بھی ساتھ شامل کرنا ضروری تھا۔ تو مدینہ کے انصار میں جو ان کا ایک سرکردہ لیڈر ہے سعد بن معاذ نے جب اٹھ کر تقریر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ مجھ سے اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو دو گروہ کون سے تھے؟ شاباش، ایک ابو سفیان والا جو تجارتی تھا، جو بہت سارا مال تجارت کر کے اور بزنس لے کر نفع لے کر آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کون سا تھا جو مکہ کی طرف سے آیا تھا اسی اپنے جو تجارتی قافلہ تھا اس کو بچانے کے لیے، وہ بچ کر نکل بھی گیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے روز روز کے خطرے کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوت دنیا یعنی دنیا کا کنارہ جو قریبی راستہ تھا کہ قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت خباب بن منظر، آپ نوٹ کر لیں، حضرت خباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، اس پر حضرت معاذ سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتاب کے اندر بھی آپ کو جو ہے یہ نظر آ رہی ہے نا، یہ جو اٹلس ہے، اٹلس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بدر کا چشمہ اور مسجد عریش، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ جو ہے وہ گاڑا گیا تھا نا، آپ کے لیے اوپر ایک خیابان سا اور ایک چھپر سی بنائی گئی تھی کہ آپ وہاں پہ ہوں، اب وہاں پہ مسجد بنا گئی اور اس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ عریش کیوں؟ عرش سے ہے، چھپر والی مسجد، جیسے اس زمانے میں یہاں پہ آپ جو تھے یعنی بدر کی جنگ کے دوران آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے ایک جگہ بنائی تھی، تو آپ نے دیکھی نا یہ، اب بڑی اب لوگ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کی حفاظت کے لیے بھی انصاری صحابہ کی ایک پہرے دار فوج کو کھڑا کر دیا گیا، ایک جماعت کو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ آپ سوچیں کہ لیڈر جو ہے یعنی جاگ رہا ہے، بیدار مغز ہے، اور اب یہ نہیں کہ جو ہے وہ جیسے آج کے دور میں بھی کہ لیڈر خود کہیں ہوتے ہیں اور فوجیں کہیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور خود وہ میدان میں نہیں ہوتے نا، آپ بھی میدان میں اترے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دی۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، ابھی آپ جیسے پڑھیں گے بھی۔ پھر صبح 17 رمضان کو 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ نے دعا کی کہ اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ اور آپ کی کہ آپ اتنے بے خودی میں تھے اور ایسی کیفیت میں تھے، رو رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اگر آج تو نے مدد نہ کی تو یہ ساری لوگ مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، تو پھر تیرا دین دنیا میں کون پھیلائے گا اور تیرے نام کو بلند کون کرے گا۔ حتیٰ کہ جو آپ کی چادر اوڑی ہوئی تھی نا وہ نیچے گر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، آپ کے کندھوں پر چادر دی، آپ کو پیار کیا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گریہ زاری کی حد کر دی کہ بس اب آپ بس کریں نا۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر آپ رات بھر پھر عبادت کرتے رہے۔ پھر آپ نے صفے برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں، آپ یہ بھی دیکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے، وہی عرش عریش جگہ جو تھی۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجوں کو وہ کرنے کے بعد آپ نے خوب جو ہے وہ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی. اور پھر اب دوسری طرف مشرکین کی حالت کیا تھی کہ ابو جہل نے بھی اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا اللہ ہم میں سے جو گروہ قرابت کو زیادہ کاٹنے والا, صلہ رحمی کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج تو اس کی مدد فرما. اس نے بھی کہتے ہیں خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی اور ان کی فوج کے باقی لوگ بھی دعا کر رہے تھے. اس کے بعد قریش کے تین بہترین سوار عتبہ, شیبہ اور یہ ربیعہ اور ولید بن عتبہ یہ آگے بڑھے. یہ عتبہ اور شیبہ ربیعہ کے بیٹے تھے اور ولید بن عتبہ یہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو انہوں نے جنگ کی دعوت دی. اب آپ دیکھیں یہ اٹلس نے بھی جو ہے وہ جو آپ کے سامنے مشرکین کی جو فوج کا پیش کیا گیا ہے تو یہاں پہ جنگ کی ابتدا میں تین نام آپ کو نظر آ رہے ہیں, عتبہ, شیبہ اور ولید. اس طرح ان کے تین لوگ آگے بڑھے. اچھا اب دوسری طرف جو ہے جب یہ تین آگے بڑھے تو مسلمانوں سے کی طرف سے حضرت عبیدہ, حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ پہلے جو تھے نا انصار میں سے آئے تھے تو انہوں نے مکہ والوں نے کہا ہم ان سے نہیں لڑنے والے, ہمارے مقابلے کا کسی مہاجر کو آگے بھیجو. تو پھر یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو ہے نا ریڈ نشان ناموں کے ساتھ ریڈ نشان ہے اٹلس میں, حمزہ, عبیدہ, علی. تو یہ جو مسلمانوں کے جرنیل تھے اور بہادر تھے یہ آگے بڑھے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب مزہ آئے گا جنگ میں کافروں نے کہا کہ اب ہمارے مقابلے کے لوگ آگے آئے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو, حضرت علی نے ولید کو مارا اور البتہ حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا, لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو چکے تھے. انہوں نے عتبہ پر ٹوٹے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ زخمی ہو چکے تھے, ان کو اٹھا کے لے آئے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے چار یا پانچ دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرہ کے مقام پر یہ شہید ہو گئے, پھر فوت ہو گئے. اب جنگ کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا, چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا شروع میں تلوار نہیں چلانی نا, آپ نے کہا تھا تیر, بڑی یعنی حکمت تھی آپ کی سب چیزوں میں, اور وہ بھی کہا تھا بچا بچا کے رکھنا. اب جب انہوں نے یک بارگی حملہ کیا اور اب کیا تھا کہ مسلمان بھی اپنی جگہ جمے رہے اور اپنا دفاع کر رہے تھے اور ساتھ احد احد کہہ رہے تھے. ادھر رسول اللہ کو ایک جھپکی آئی, کیا مطلب؟ نیند. پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ, تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی, یہ جبرائیل ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں, ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی. پھر رسول اللہ زرہ پوش سپاہیانہ شان سے اور آگے بڑھے. اس وقت آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. یہ سورت قمر کی آیت ہے. پھر آپ نے ایک مٹھی کنکری ہاتھ میں لی اور شہت الوجوہ کے چہرے بگڑ جائیں کہتے مشرکین کے چہروں پر ماری. اللہ کی قدرت کے کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنے میں ایک مٹھی بھر جو مٹی تھی یا کنکر تھے ان میں سے کچھ نہ گیا ہو. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا رما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. تو یہ بھی کیا تھا, یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی, کیونکہ جب ان کی آنکھوں میں نتھنوں میں چلے گی تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ چڑھ دوڑو. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ خود ان کے درمیان موجود ہیں. نفس نفیس. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی قائد اور لیڈر ہوتا ہے مختلف موقعوں میں اس کو بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کو فیلڈ میں اترنا چاہیے, جو بھی کام ہو رہا ہو تو اس کو ساتھ ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خود ساتھ موجود تھے اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے. چنانچہ وہ صفوں کی صفے درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی اور وہ مشرکوں کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے, اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو خوب کھدیڑا, کسی کو قتل کیا اور کسی کو قید کیا. ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر تھا. چنانچہ اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں جب دیکھی تو الٹے پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا. اور لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ سراقہ بن مالک بن کر آ کے مدد کر رہا تھا نا. کہنے لگا جو مجھے نظر آتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا. ابو جہل کا قتل ہوا. ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی. ان کا لیڈر تھا نا کافروں کا, تو وہ بھی اس کی حفاظت کر رہے تھے. ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد دو انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے. کہ اتنے میں ایک ساتھی اپنے ساتھی سے چھپا کر اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا, چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے. انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ بچے تھے جوان, اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو مر جائے. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی, وہ دونوں بھائی تھے. اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے. انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا. دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا. ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موسل کی مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے, اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی. اس کے بعد دونوں رسول اللہ کے پاس آئے. دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے. آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا کہ دونوں نے قتل کیا ہے. یہ دونوں جوان حفرہ کے بیٹے تھے, معاذ اور معوذ. معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے, البتہ معاذ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو ابو جہل کا سامان دیا. مارکہ ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا, ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی. انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا, او اللہ کے دشمن, آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا. اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا, کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. اس کے بعد کہنے لگا, مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ اور اس کے رسول کی. ابو جہل نے کہا, او بکریوں کے چرواہے, تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا. آپ نے فرمایا, اللہ اکبر, والحمد للہ, صدق وعدہ, ونصر عبدہ, وہزم الاحزاب وعدہ وحدہ. اللہ بہت بڑا ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا, اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی. پھر فرمایا, یہ اس امت کا فرعون ہے. اس کو کہا آپ نے ابو جہل کو. اور غزوہ بدر کو یوم الفرقان, فیصلے کا دن کہا جاتا ہے. یہ کفر اور ایمان کا مارکہ تھا. اس میں آدمی نے اپنے چچا سے, باپ نے اپنے بیٹے سے, بھائی نے اپنے بھائی سے اور رشتے داروں نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو آس بن حشام کو قتل کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا, اور مسلمانوں نے رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا. یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے. اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کیا. اس لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا. بدر کا دن 17 رمضان المبارک. اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے, 6 مہاجرین اور 8 انصار. انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک جو ہے وہ کر دیا گیا. ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں. مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے. مرنے والوں میں زیادہ تر لیڈر قسم کے لوگ تھے. ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے خبیص کنویں میں پھینک دیے گئے. رسول اللہ نے 3 دن بدر میں قیام فرمایا. اس کے بعد جب آپ واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے کر پکارا, اے فلاں کے بیٹے فلاں اور اے فلاں کے بیٹے فلاں, کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ یعنی یہ اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم میں سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا, تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول, آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں؟ آپ نے فرمایا, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے, لیکن یہ لوگ سن تو رہے جواب نہیں دے سکتے. تو اس طرح یہ جنگ جو تھی وہ ختم ہوئی. اور مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین سے پہنچی جو بھاگ گئے تھے نا، جس سے انہیں بڑی ذلت محسوس ہوئی، اور وہ جو تھے وہ مطلب ان کے لوگ جب رونے لگے تو انہوں نے اپنے مقتولین پر نوحہ کرنا اسے روک دیا. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ رونا منع ہے تاکہ مسلمان خوش نہ ہو اور یہ احساس نہ ہو کہ ہم اب سوگ منا رہے ہیں اور کمزور ہیں. لطف یہ ہوا کہ اسود کے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے، اور جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک اونٹ اس کا گم ہو گیا، اس پر رو رہی ہے. اسود یہ سن کر اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، اس نے کچھ شعر کہے، کہنے لگا کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے. تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر جو رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں. اور بھی اس کے ان لوگوں کے پاس ادب تو بہت تھا نا، اور بھی اس نے شاعری کی. ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ نے 2 قاصد روانہ کیے، ایک عبداللہ بن رواح تھے، دوسرے زید بن حارثہ. تو کیوں 2 کیے؟ ایک مدینہ کے بلائی علاقے میں جا کے اطلاع دیں اور ایک جو نچلا علاقہ تھا اس طرف. اس دوران یہود نے بھی خوب پروپیگنڈا کیا ہوا تھا. جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف جو تھی وہ مدینہ کی گلیاں جو تھی وہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی، اور لوگ جو تھے وہ بدر کے راستے کی طرف دوڑ پڑے تاکہ رسول اللہ کو مبارکباد دیں. اور آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، یہ بات یاد رکھیے گا. وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، آپ نے انہیں حکم دیا حضرت عثمان کو کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہیں اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والوں کا اجر و حصہ ملے گا. اور حضرت اسامہ بن زید بھی ان کے لیے ساتھ رکے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی مطلب جو ہے وہ اس کی نہ تو تجہیز و تکفین میں حصہ لے سکے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کی جو بیٹی حضرت رقیہ تھی آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی. اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فتح کی خبر اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے. تو وقت کا لیڈر، آپ دیکھیں کہ حالات کیسے تھے کہ اپنی بیٹی جو ہے نا اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، کندھا دینا یا نماز جنازہ یا کچھ بھی. تو لیکن حضرت عثمان جو تھے انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت تھی اس کے مطابق حضرت رقیہ کی تیمارداری بھی کی اور پھر تجہیز و تکفین بھی. تو اس کی روشنی میں اب ہم غزوہ بدر سے متعلق آیات جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں.